والسلام على أول المرسلين وإطرته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق إلى أن قال ومن شر حاسد إذا حسد درس نمبر 557 اور ان شاء اللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آج کے درس میں یہ خیال رکھا جا سکے کہ درس کے دونوں موضوع بیان ہو سکے. یقیناً ہمارا درس 1976 میں جب شروع ہوا تو اسی علاقے کے ساتھ ایک جانب اس میں مسائل فقہ کا بیان ہوتا رہے اور دوسری جانب گفتگو کو بہت زیادہ خوش ہونے سے بچانے کی خاطر کسی نہ کسی اخلاقی عنوان پر گفتگو بھی کی جائے. لیکن 19 سال کے بعد ایک جانب ایسے بچے جوان اور بزرگ بہرحال سامنے آ گئے کہ جن کے خیال میں 1 گھنٹے کے مسائل کا بیان بھی کم ہوتا ہے اور وہ جو 1976 آدھے گھنٹے کے مسائل کے بعد لوگ اکتانے لگتے تھے اس کے برعکس صورت حال بنی. چنانچہ اسی کی وجہ کبھی کبھی بلکہ اکثر پورا گھنٹہ مسائل کا بیان ہو جاتا تھا. اور دوسری جانب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی یہ بڑا مشکل ہوتا چلا گیا کہ چاہے تقریر کی جائے کسی عنوان پر یا مسائل بیان کیے جائیں اسے آدھے گھنٹے میں سمیٹا جائے. آدھے گھنٹے میں تو اکثر موضوع کی تمہید بھی سامنے نہیں آتی ہے اور یہ وہ خرابی ہے جو ہر ناتجربہ کار مقرر کے بیان میں آپ کو ملے. اور اسی کے برعکس چاہے ہمارے حوضۂ علمیہ کے اساتذہ ہوں اور چاہے ہمارے ممبر کے مقرر کامیاب وہی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی اپنے بیان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا اس لیے کہ اکثر چہرے خاراگر کے ماہ رمضان کے پروگرام میں بھی آتے رہتے ہیں تو وہاں میں نے آیت اللہ پل کے جو حالات 11 تقاریر میں بیان کیے تھے اس میں اس نقطے کی خاصی تفصیلی وضاحت کی. خیر میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خود میرے لیے ایک مسئلہ بن چکا اور اس مسئلے پر قابو پانے کی گزشتہ ہفتے بہت کوشش کی گئی لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا. تو اب پچھلے درس کے اعلان کے مطابق ہی گفتگو کرنا ہے. لیکن جو وہ اعلان تھا کہ پہلے ہم تقریر کر لیں گے اور بعد میں مسائل اس کو برقرار نہیں رکھا جا سکا. وہی جو ہمارا طریقہ 10 سال بنا تو پہلے مسائل سن لیجیے اور پھر 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ اور یا ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ جتنا وقت ملے اس میں ہم درس کے موضوع ثانی پر گفتگو شروع کریں گے. یہ میں نے 2-4 منٹ اس لیے لیے کہ گزشتہ تقریر میں جہاں یہ وعدہ تھا کہ دو حصے آئیں گے وہاں ان کی ترتیب بھی بتا دی گئی تھی. خیر مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے. اسی مرحلے سے کہ جہاں تک ہم گزشتہ تقریب میں پہنچے تھے کہ ہم نے توضیح المسائل کو کھولا, اور توضیح المسائل کو کھولنے کے بعد سب سے پہلے مسئلہ تقلید آیا, بس اسی مسئلہ تقلید کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور مسئلہ تقلید کے حوالے سے ابھی تین چار درس اور مزید یہ وضاحت کرنا پڑے گی کہ ہم مسئلہ تقلید کو کس حوالے سے بیان کر رہے ہیں. مسئلہ تقلید نہیں, یہ جو ہم نے توضیح دوبارہ شروع کی, یہ تمام مسائل کا بیان نہیں ہو رہا ہے بلکہ صرف ان مسائل کا بیان ہو رہا ہے کہ جن میں آیت اللہ روحانی کا اختلاف آیت اللہ قرآنی سے ہے, چاہے کوئی اہم اختلاف ہو یعنی فتوے کا اختلاف, اور چاہے کوئی بہت ہی معمولی اختلاف ہو مثلا احتیاط واجب کا اختلاف. اور تقریر کو باقی مجتہدین کے مقلدوں کے آسان بنانے کے خاطر جہاں جہاں آقا روحانی کا اختلاف بیان کیا جائے وہیں وہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ مرحوم امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس موقع پہ کیا نظریہ رکھتے تھے, اور آیت اللہ سیستانی کا اس موقع پہ کیا فتویٰ. جیسا کہ میں نے کہا بطور سبھی تین چار جمعے یہ بات مسلسل دہرانا پڑے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے اس درد کی حد تک ہم نہ تو خاردل کی بات کر رہے ہیں, نہ سولجر بازار کی بات کر رہے ہیں, نہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, نہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, نہ دنیا کی. ہمارے اس درد کی حد تک شریک ہونے والوں کی اکثریت آیت اللہ روحانی کی تقلید میں ہے, اور جس علاقے کا درد ہوگا اسی علاقے کی ضروریات کو دیکھ کے گفتگو کی جاتی ہے. چونکہ اس درد میں آنے والوں کی اکثریت آیت اللہ روحانی کی تقلید میں ہے تو مسائل ان کے بیان ہو رہے ہیں. امام خمینی کے مسائل کا بیان اس لیے ہو رہا کہ جو لوگ زندگی میں کبھی بھی امام خمینی کی تقلید کر چکے انہیں عالم سمجھ کر اب اس وقت جو تقلید میں کنفیوژن کریٹ ہوا وہ فی الحال امام خمینی ہی کے تمام مسائل پر باقی ہیں, سوائے ان لوگوں جو اب آغا روحانی کی تقلید میں آئے. لیکن میرا اندازہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہمیں ملے گا جو مرحوم میں امام خمینی کے تقلید کر چکا ہو اور اب آغا روحانی کا مقلد ہو. صرف وہ لوگ کی جو کبھی امام خمینی کی تقلید کر چکے ہیں اور ان کو عالم سمجھ کر لیکن اب آغا روحانی کی تقلید میں ہیں ان کا تو مسئلہ الگ ہو سکتا ہے, لیکن اب تک مجھے اس گزشتہ ایک سال میں ایسا تو کوئی مقلد نہیں ملا. ان کو چھوڑ کر باقی زندوں میں سے کسی کی بھی تکلیف میں ہو یا اگر فی الحال کسی کی تکلیف بھی نہیں کی لیکن کبھی امام خمینی کو عالم سمجھ کر ان کی تکلیف کر چکی تو ایسے لوگوں کے لیے فی الحال ایک بہت ہی مختصر اور آسان رابطہ یہ کہ وہ امام خمینی ہی کے مسائل پہ عمل کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے درد میں امام خمینی کے مسائل انہی لوگوں کی سہولت کے لیے آ رہے ہیں. اور اگر سیستانی کے مسئلہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی تقلید ہی اگر سیستانی سے شروع ہوئی وہ بھی بہت کم, ایک تو ان کو پتا چل جائے کہ اگر سیستانی کا فتویٰ کیا ہے, لیکن زیادہ تر وہ لوگ کہ جو اگر روحانی کی تقلید میں ہیں اگر روحانی کی احتیاط واجب اگر روحانی کی احتیاط واجب میں ان کے لیے سہولت پیدا ہو جائے. کیونکہ یقیناً آغا سیستانی کے بھی ایسے مقلد بہت کم جنہوں نے تقلید انہیں سے شروع کی ہیں ضرور لیکن کم. اب ایک ایک دو دو افراد پر تو پورا درس نہیں چلایا جا سکتا, لیکن پھر بھی آغا سیستانی کے مسائل اس لیے آ رہے ہیں کہ جہاں جہاں آغا روحانی کی احتیاط واجب وہاں پہ ان کو آسانی ہو جائے آغا روحانی کے مقلدوں. اچھا آپ دیکھیے ایک سوال, جہاں جہاں آغا روحانی کی احتیاط باجی تھی تو آغا روحانی کا مقلد ان کے بعد جو دنیا میں دوسرا بڑا مجتہد ہے اس کی تحقیق کے مطابق اس پہ عمل کرے گا. تو فی الحال جو نظریات سامنے آ رہے ہیں تو جو لوگ آغا روحانی کو عالم کہتے جو لوگ کہتے وہ لوگ آغا سیستانی ہی کو کل عالم مانتے ہیں. تو ایک تو یہ آسانی لیکن کیا ان لوگوں کے لیے بھی آسانی نہیں ہوگی جو ڈائریکٹ آغا سیستانی کی تقریب میں اور ان کے فتوے کی وجہ سے آغا خوئی پہ باقی اور آغا خوئی نے جہاں جہاں احتیاط واجب لگائی. کیونکہ یہ سوال اس وقت مسائل جاننے والوں کے درمیان گردش کر رہا کہ اگر ہم آغا خوئی پر اس لیے باقی رہیں کہ آغا سیستانی نے واجب کہا تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں جہاں آغا خوئی احتیاط واجب لگاتے ہیں وہاں ہمیں کیا کرنا ہے. اگر کہ اس درس میں یہ مسئلہ ہر سال آتا ہے ایک بار غور سنیے کہ جہاں جہاں آغا خوئی نے فتویٰ دیا وہاں تو انہی کے فتوے پہ باقی رہنا ہے. اگر آج آپ آغا سیستانی کی تقلید میں شروع سے لیکن جہاں جہاں آغا خوئی نے احتیاط واجب لگائی وہاں بھی آپ آغا سیستانی پہ عمل نہیں کریں بلکہ آغا خوئی کے بعد جو دوسرے بڑے عالم آپ کی تحقیق میں تھے ان کے مسئلے پہ جائیں. اکثر آغا خوئی کے مقلد آغا کی احتیاط واجب میں امام خمینی پہ رجوع کرتے ہیں. دونی امام خمینی پر آج بھی احتیاط میں باقی رہے اور اگر کبھی امام خمینی بھی احتیاط سے لگا دیں تب بھی وہ لوگ آئیں گے آغا گلپائیگانی پر, وہ بھی اگر احتیاط لگائیں تب یہ لوگ آئیں گے آغا سیستانی پر. ایسا نہیں کہ آغا خوئی کی احتیاط میں ہم ڈائریکٹ آغا سیستانی پر آ جائیں. خیر یہ ایک مسئلہ تنقیدی تھا, پھر بھی سات آٹھ منٹ لے ہیں, یہ سب فقط اس لیے بیان کرنا ہوتا کہ جو آج ہی آیا یا کوئی ایک کیسٹ اس کے ہاتھ لگ گیا ان کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو کہ اب جو مسائل آ رہے وہ کیوں آ رہے ہیں, ان چار مستحقین کے نام سے کیوں آ رہے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی پچھلی دفعہ بھی تھا لیکن اس کے لیے واضح نہیں ہوا مسئلہ تو دوبارہ سننے سے شاید اور واضح, پھر تیسری دفعہ شاید اور واضح. تو ابھی یہ تین چار ہفتے کے سلسلہ چلے, آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹ کر اس کا خلاصہ. ابھی ہم تقریر کے بالکل پہلے مرحلے میں ہیں لیکن اس کا خلاصہ جو آغا خوئی کے وہ مسئلے اس وقت بیان ہو رہے جہاں آغا روحانی کا اختلاف ہے لیکن ساتھ ساتھ آغا سیستانی اور آغا خمینی کے بھی انہی مسائل کو بیان کیا جا رہا ہوں. اب یہ بتا دیا کہ کون اس پہ عمل کرے گا, اس کو اگر اسی طرح دہراتے رہے تو سات منٹ پورے ہو جائیں گے. یہ تو وہ ایک قاعدہ کلی میں ایک رول بنا جس کے بعد اب آپ کو مسائل سننا ہے. یہ تو بات اپنی جگہ ہو, پھر نفس موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے نفس موضوع ہمارا ہے مسئلہ تقلید. نفس موضوع پر بات شروع کرنے سے پہلے جو مسائل جو ترتیب سے ہٹ کر ہیں وہ اس لیے بیان کر دیے جائیں کہ بعض لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہے. اور ایک میرے گزشتہ جمعے کے درس کے آخری جملے کی وضاحت, اب یہ نئی باتیں ہیں, یہ پرانی باتوں کی تکرار نہیں. پہلے تو گزشتہ تقریر کے آخری جملے کی وضاحت, کیونکہ جو دو مسائل میں ترتیب سے ہٹ کے بتا رہا ہوں وہ بھی اور جو ترتیب میں مسائل آئیں گے وہ بھی, ان سب کے لیے آپ کو گزشتہ جمعے کے درس یعنی درس 556 کا آخری جملہ ایک مرتبہ پھر واضح کرنا پڑے گا. گزشتہ تقریر کا آخری جملہ یہ تھا کہ مراجع میں سے ایک نام آغا وحید خراسانی کا بھی آتا ہے اور یہ نام علمی اعتبار ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر ان کا رسالہ عملیہ شائع ہو جائے تو شاید ایک مرتبہ پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ عالم کو سوائے ان لوگوں کے جو آغا روحانی کو عالم مان چکے ہیں، یعنی جن اہل خبرہ نے آغا روحانی کے عالم ہونے کی گواہی دی وہ تو اس گواہی پر برقرار رہے، لیکن بہت سارے دیگر اہل خبرہ اپنی اس گواہی میں شاید شک میں پڑ جائے کہ اب اس کو عالم کہا جائے. اچھا یہ صرف ایک احتمالی بات کہی جا رہی کہ ایسا ہونے کا چانس ہے، کیوں خدا رائے وحید خراسانی کا علم کے اعتبار سے وہ مقام ہے کہ یقیناً آج کے سب سے اول کے مراجے میں اپنے علم کی بنا پہ آ سکتے ہیں، اور اگر روحانی والے جو ہے خبرہ ہیں ان کے نزدیک کم از کم احتیاط واجب میں یہ مسئلہ شاید پیدا ہو جائے. لیکن یہ کوئی غلط فہمی میرے حوالے سے پیدا نہ ہو، میں شاید کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے اہل خبرہ بہرحال اسی انداز سے گفتگو کر رہی ہیں. یہ جملہ آیا تھا اپنی تقریب، لیکن ایک طرف تو غلط فہمی یہ ہوئی کہ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے اپنی بلکہ لوگوں نے شاید نہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنی کوئی ایسی تحقیق پیش کی ہے اہل خبرہ سے رابطہ کر. لیکن یہ ایک بات بالکل واضح ہو جائے کہ جب کبھی ہم جیسا طالب علم جب یہ کہ جو حجت الاسلام لیول تک کے علماء جب وہ کسی مجتہد کے عالم ہونے کی بات کرتے بھی تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ اپنا نظریہ پیش نہیں کرتے، ان کی حیثیت کیا ہے عالمیت کی تحقیق میں کہ وہ اپنا نظریہ پیش کرتے. ان کے کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اہل خبرہ سے معلوم کیا تو ہمیں یہ پتا چلا. اب بار بار وہ جملہ کبھی نہیں دوہرا سکتے کہ مختصر کر کے مثلا کبھی کہہ دیں کہ ہمارے خیال میں آ گئے سیستانی عالم یا آ گئے روحانی عالم یا آ گئے قادر انکرانی عالم. پھر یہ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ جملہ کہیں تو اس کا مطلب یہی کہ ہمارے خیال میں فلاں عالم، یعنی ہم اپنے علم کی روشنی میں بات نہیں کر رہے ہیں. ہمارا علم بھی کیا ہے کہ ہم عالمیت کے بارے میں فیصلہ کریں. ہمارے علم میں فلاں عالم ہے یعنی ہم نے جو ہے خبرہ سے کہہ دی. اور یہ ایک ایسا ٹیکنیکل پوائنٹ کہ جس کی بنا پر بہت سے لوگوں کو غلطی کرتے بھی دیکھا گیا. مثلا اکثر علماء کے نزدیک عالم ہونے کے لیے اہل خبرہ میں سے دو کی گواہی ضروری ہے، دو اہل خبرہ کہیں کہ فلاں عالم. لیکن اگر دو اہل خبرہ نے وہ بات کہیں آپ ایک آدمی جیسے میں نے جو ہے خبرہ سے سنا تھی تو آپ یہ کہہ کر اس گواہی کو رد نہیں کر سکتے کہ عالم کے لیے تو دو گواہیاں چاہیے. یہ جو ایک صاحب عالم کے مسئلے میں وہ ایک بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ اگر وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ میری اپنے علم کے مطابق ہونا عالم تو یہ اہل خبرہ ہی نہیں ہے کہ ان کا علم ہم مانیں. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دو اہل خبرہ سے سن کے میں نے آپ کو بتایا تو ان کی گواہی ایک نہیں مانی جائے، ان کی گواہی وہی دو کے بارے میں. ابھی یہ غلطی بہت سے لوگوں کو دیکھی گئی، یہ غلطی کرتے دیکھا گیا ہے کہ وہ گئے لوگوں کے پاس کسی عالم کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اہل خبرہ کسی عالم کہتے ہیں. وہ عالم جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ مثلا کسی علاقے کے پیش نماز کسی مدرسے کے مدرس پاکستان، انہوں نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے تو اہل خبرہ کی اکثریت نے فلاں کا نام بتایا. اب ان کے لیے مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ایک دوسرا عالم بھی ہونا چاہیے کیونکہ دو ضروری ہیں گواہی. دھوکہ اہل خبرہ کو دو ہونا چاہیے لیکن اہل خبرہ سے سن کر آپ تک پہنچانے والے وہ ایک بھی کافی، اور اگر اسے بھی دو ہونا چاہیے تو پھر یہ بھی شرط ہے کہ یہ دونوں مل کر کسی ایک اہل خبرہ کی بات کر رہے ہیں. پر کیونکہ دو آپ کو مل گیا لیکن ایک نے کسی ایک اہل خبرہ سے سنا دوسرے نے دوسرے اہل خبرہ سے سنا، یہ گواہی بھی نامکمل رہے کیونکہ اس طرح کی ایسے واقعات بھی پیش آئے. کسی دو مسجد کے پیش نماز میں ایک عالم کا نام اور کسی ایک عالم نے دوسرے کا نام لیا. تو یہ کہہ کر گواہی الگ کی گئی کہ پہلے کے بارے میں دو گواہ ہیں, دوسرے کے بارے میں ایک گواہ ہے. کہ گواہی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, دو اور ایک کی تو بحث ہی نہیں. وہ جب دو ہیں وہ بھی ایک ہی اہل قبلہ کا قول نقل کر رہے کہ ان کے نزدیک کھلا عالم. یہ چلیں شاید دو کا کر رہے ہیں, اور یہ ایک صاحب جو دوسرے کا نام لے رہے ہیں, یہ بھی دو اہل قبلہ کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ غلطی بہت دیکھی گئی. اس کو کہتے ہیں شریعت. اچھا اس کا شریعت کی کیا نام؟ شریعت میں گواہی کا نام ہے شہادت. شہادت مانے گواہی. بلکہ جو میدان جنگ کا شہید, اسے بھی شہید اسی حوالے سے کہا جاتا ہے, گواہی کے حوالے سے. یعنی میدان جنگ کے شہید کو شہید اس پہلے کہا گیا, اور گواہ کو شاہد بعد میں کہا گیا. یہ نہیں بلکہ گواہ کے لیے شہادت کا لفظ پہلے, میدان جنگ کے شہید کے لیے شہادت کا لفظ بعد میں آیا. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس آیت کی بحث جب کی جاتی جس میں شہادت کے فضائل, تو یہی کہا جاتا ہے کہ کسی طرح سے شہادت کو گواہی سے ملایا جائے. شہادت کا لفظ گواہی کے معنی دیتا. تو گواہی یعنی شہادت. اردو میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوگا, عینی شاہد یا عینی گواہ. کورٹ میں کھلا اشخاص کی شہادت نقل ہوئی, کبھی اخبار میں گواہی کا لفظ آتا. ایک فارسی ہے ایک عربی ہے. تو گواہی یا شہادت کسے کہتے ہیں؟ خود کسی چیز کی تحقیق کرنا. اور اگر ہم نے تحقیق لی, تحقیق کسی اور نے کی, ہم گواہ بن رہے ہیں صرف اس بات کے کہ فلاں صاحب نے تحقیق کی, تو اس کا نام ہوتا ہے شہادت علی شہادت. اس میں خود ایک مسئلہ نہیں دیکھا. جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ کپڑا نجیس ہو گیا, ہم نے کسی اور آدمی سے کہا کہ بھائی یہ کپڑا نجیس, لیکن ہم نے خود نہیں دیکھا نجیس ہوتے. ہم نے کہا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں کہ کپڑا نجیس, اور وہ عادل. ہم ان کی گواہی جنہوں نے کپڑا نجیس ہوتے دیکھا, اس کا نام ہوگا شہادت, اور ان صاحب کو کہا جائے گا شاہد. اور ہمارا نام ہوگا شاہد علی شاہد, اور ہماری گواہی کا نام ہوگا شہادت علی شہادت. ہم نے گواہی پر گواہی دیا, خود ہم گواہ نہیں لوگ واقعی. اب یہ یاد رکھیں کہ شریعت بے شمار مقامات پر شہادت علی شہادت کو بھی بالکل صحیح مانا گیا, خصوصاً اسلامی عدالت کے واقعات کو چھوڑ. عدالت میں جب کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے, وہاں تو یہ بحث ہوتی ہے کہ عینی گواہ چاہیے یا شاہد علی شاہد بھی چل جائے. عینی گواہ, اس نے کہا کہ میں نے خدا کو شراب پیتے دیکھا, یہ عینی گواہ ہے, اس کی گواہی پر کوڑے مارے جا سکتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے خدا کو چوری کرتے دیکھا اپنی آنکھوں سے, یہ عینی گواہ. اور ایک یہ ہے کہ ہم کریں اور کسی انتہائی نیک اور عادل آدمی کا نام لے کر, جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے, وہ امریکہ گئے ہوئے. ہم کریں کہ فلا صاحب نے, جن کی عدالت کو سارا کراچی مانتا, انہوں نے زید کو چوری کرتے دیکھا, تو کیا اسلامی نظام میں ہماری گواہی پر زید کا ہاتھ کٹ جائے گا؟ چاہے جج ہم کو عادل مان بھی رہا ہو, لیکن عادل کا یہ کہنا کہ میں نے چوری کرتے دیکھا, اور عادل کا یہ کہنا کہ میں نے اپنے سے بڑے عادل سے سنا ہے کہ زید نے چوری کی, یہ مسئلہ ہے. لیکن کورٹ کی حد تک جو کورٹ کا سسٹم ہے, اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کیا یہ مانا جائے کہ نہ مانا جائے. لیکن عام زندگی کے افعال میں شہادت علی شہادت دینا جائز ہے, اور اس پر عمل کرنے کے لیے اجازت. جیسے نجاست کی بات آتی کہ خود دیکھنا نجیس ہوتے ہوئے, یا کسی اور عادل آدمی سے سن کر عام لوگوں کو بتانا, خود دیکھنا چاند نکلتے ہوئے, یا کسی اور عادل آدمی سے چاند جسے اپنی آنکھ سے دیکھا اس سے سن کر دوسروں کو بتانا, خود اہل قبلہ ہونا تو یہ کہہ دینا کہ فلاں مجتہد عالم, یا خود اہل قبلہ نہیں لیکن اہل قبلہ سے پوچھ کر دوسروں کو بتانا. تو اہل قبلہ کی حد تک تو ہمارے پاکستانی معاشرے شہادت علی شہادت کی رائے, کیونکہ 99% پاکستانیوں نے چاہے آگاہ خود کی تکلیف کی ہو امام خمینی کی تقلید کی ہو یا ان سے پہلے آ گئے عظیم کی تقلید کی ہو, کسی نے یعنی کوئی بھی اتنا علم نہیں رکھتا کہ خود ان کا علم دیکھ کے تقلید کی, اہل خبرہ کی بات سن کر ہی تقلید کی ہے اور اہل خبرہ سے بھی ڈائریکٹ چرچا نہیں کیا, بلکہ علماء نے بتایا کہ اہل خبرہ یہ کہہ رہے, یہ ہے شہادت الگ شہادت. اچھا یہ مسئلہ دیکھ والے سے اور سن لیجیے, اور وہ یہ کہ ایران میں اور عراق میں, ایران میں تو انقلاب سے پہلے اور ابھی بھی اور عراق میں تو پھر ابھی تک ہمارے مجتہدین اور مراجے کبھی گواہ یہ اعلان کر کے کہ ہمارے نزدیک چاند ثابت ہو گیا ہے چنانچہ کل عید ہے, اور اس کے بعد کبھی ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کا اعلان سنا کیا عید منانا واجب, ان کا جواب ایسا ہوتا تھا کہ واجب نہیں. تو کئی بار یہ مسئلہ آ گیا, لیکن آج اس لفظ کے حوالے سے آ رہا کہ دیکھیے ایک جو ہے مجتہد کا کہنا کہ میں نے چاند دیکھا, یہ ہوتی ہے شہادت, اور ایک ہوتا ہے شہادت الگ شہادت, اس نے خود نہیں دیکھا, وہ کہتا میرے پاس گواہ آئے. تو شہادت اگر اس کی ہو تو پھر بھی وہ یقین والی چیز بن سکتی ہے باغالت ہو, شہادت الگ شہادت چاہے اسلام میں مان بھی لی جائے پھر بھی اس کی ڈگری یا درجہ ایک درجے پر کم, پہلی گواہ سے بہرحال وہ گواہ ایک درجے کم ہے جس نے خود اپنی آنکھ سے وہ چیز نہ دیکھی, چاہے آنکھ سے دیکھنے والا بھی معتبر ہے اور اس کی بات بتانے والا بھی معتبر, لیکن بہرحال جو آپ سے کہہ رہا ہے اس نے آپ کو لے لیا, اور یہی چیز حدیثوں میں بھی آتی. ایک راوی بہت ہی اچھا راوی ابو بکر, ان 18 راویوں میں ہیں جو اصحاب اجماع کہلاتے, محمد ابن مسلم, ابان ابن تغلب, سرارہ ابن عیوب, یہ سارے کے سارے اصحاب اجماع. یہ کہیں کہ ہم نے چھٹے امام سے سنا, جبکہ ہر ایک چھٹے امام کی محفل میں جاتے اس روایت کی بات کچھ اور, اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے ایک انتہائی معتبر آدمی سے سنا جس نے امام سے سنا, لیکن یہی ابو بکر کہہ رہے روایت کا ایک درجہ کم ہو جاتا ہے ایک کی بات, ابو بکر کی ہم عظمت کو مانتے لیکن ابو بکر کہیں کہ میں نے خود سنا ہے وہ الگ بات, وہ کہیں کہ میں نے ایسے آدمی سے سنا ہے جس نے مجھے پورا پورا بھروسہ وہ الگ بات. تو یہ مسئلہ جس کا نام ہے شہادت الگ شہادت یا روایت الگ روایت, پاکستان کے جو علماء آپ کو عالم کا نام دیتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم خود گواہ, وہ کہتے ہیں شہادت الگ شہادت. یہ دھوکہ نہ ہونے پائے کہ شہادت الگ شہادت میں بھی پھر دو ہی چاہیے, کورٹ ہوتا تو دوسری بات عام زندگی کی بات. اچھا یہ ساری بات کیوں نہیں کر, یہ اس لیے نہیں کر کہ آغائے وحید خراسانی, آغائے سیستانی, آغائے خامنائی, آغائے مثلا ناصر بکار میں شیرازی, آغائے فاضل الانصاری اور دوسرے مرد سارا اہل خبرہ ان کی عالمیت کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں یا ان کے تقلید کے مجزی ہونے کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے عالم علم زیادہ, ایک لفظ ہوتا ہے ان کی تقلید مجزی, یعنی اگر آپ ان کی تقلید کر لیں تو قیامت میں آپ بری ذمہ. اب یہ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں, لیکن اصول اگر آغائے وحید خراسانی کا رسالہ عملیہ چھپ جائے تو یقیناً ان مراجع کی فہرست میں اور اہم نام آ جائے گا, اور ایسا اہم نام کہ جس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تقریریں بدلے, یا ہو سکتا ہے کہ تقریر صحیح رہے لیکن احتیاط واجب میں ہم نکل جاتے اس کے بدلے کسی اور طرف جانا پڑے. تو گزشتہ دنیا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ رسالہ عملیہ چھپنے کے مرحلے میں, ابھی بات بھی رسالہ عملیہ چھپ رہا تھا, لیکن کیا اگر چھپ بھی جائے تب بھی یہ تبدیلی آ جائے گی, یہ شاید کا لفظ تھا. اسی میں کچھ لوگ یہ سمجھے سزا نہیں پچھلے دن کی وجہ سے یا پورے دن کی وجہ سے, تو مولانا جب یہاں شاید کہتے ہیں تو اس کا مقصد یقیناً کچھ نہ کچھ ہے بھی. سر آ کے بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہو گئے کہ اب تو ہم آغا روحانی کی احتیاط کے واجب میں آغا سیستانی پہ جا رہے ہیں, اب وہ جائیں کہ نہ جائیں کہ ان سب گڑبڑ سڑبڑ نہ ہو, کیونکہ خصوصیت کے ساتھ غسل کا مسئلہ بہت سے لوگ اب تک آغا کوئی کے فتوے سے غسل کر رہے ہیں, تو سر و گردن دھوتے ہیں اس کے بعد جسم کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی وجہ پورا جسم ایک ساتھ دھو لیتے ہیں. جبکہ عامر روحانی بھی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے, بلکہ جسم کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر کے دھو. یہ امام خمینی کا فتوا, پہلے سیدھا پھر الٹا. لیکن رمضان میں یہ مسئلہ بتا دیا گیا تھا کہ آغا روحانی کی احتیاط واجب تو ہے لیکن آغا سیستانی کا پھر وہی. سیدھی طرف ہوتے وقت اگر الٹی طرف پانی آتا رہے, وہ گیلا ہوتا رہے تو کوئی حرج نہیں, مگر نیت یہ ہو کہ ابھی میں سیدھی طرف دھو رہا ہوں, پھر نیت ہو اپنے الٹی طرف دھو رہا ہوں. تیمم کر رہی بہت ہی ایزی اویلیبل چیز ہے پاکستان میں تیمم کے اعتبار سے, اور نسبتاً اس کا رکھنا یا گھر میں اس کو کسی طرح ایسا فٹ کرا لینا کہ تیمم کا بھی مسئلہ حل ہو جائے, ویسے بھی کام چلتا رہا. اب یہ تھا کہ آپ آئے خود کے نزدیک سنگ مرمر پہ تیمم صحیح, امام خمینی کے نزدیک سنگ مرمر پہ تیمم صحیح, آغا سیستانی کے نزدیک صحیح, اگر آغا روحانی تو تیمم میں بھی احتیاط کے واجب لگا کر پورے مسئلے کو بدل دے. کہ آغا روحانی کے نزدیک تو تیمم صرف مٹی ہی بن جائے اور کسی بھی چیز پہ جائز نہیں ہے, حالت اختیار مجبوری ہو کوئی چیز نہ ملے نماز پیدا ہو رہی ہو ایک الگ بات, اس میں تو باقی مراجی کے آدمی پھر گیری ہٹی اور کھینچا ہو گرد و غبار اور کیا کیا. لیکن جو باقی مستحدین شروع سے ہی کہتے ہیں آغا کوئی امام خمینی آغا جلپائے گانی آغا سیستانی کہ تیمم کے لیے اجازت ہے, چاہے مٹی پہ تیمم کریں, چاہے پتھر پہ تیمم کریں, چاہے ریت پہ تیمم کریں, اب تینوں برابر ثواب کم زیادہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر مٹی مل رہی ہے تو پتھر غلط, مٹی مل بھی رہی ہے پھر بھی ہم پتھر پہ تیمم کر سکتے ہیں. یہی امام خمینی کا نظریہ, یہی آغاز کا نظریہ, یہی آغاز سیستانی کا نظریہ. تو کیا نظریہ ہے کہ مٹی ہے پھر بھی پتھر کو اختیار کر سکتے. تو ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں اور قوم میں کہ جو لوگ کفن بیچتے ہیں یا جانمازیں بیچتے ہیں یا تسبیح اور سجدگاہ بیچتے ہیں, وہ ایک تھیلی بھی بیچتے ہیں جس میں پاک مٹی بند ہوتی ہے, اور یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ جانماز دعاؤں کی کتاب کے ساتھ اور تصویر کے ساتھ اور سجدگاہ کے ساتھ ہر وقت تیمم کی پاک مٹی ملے. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاک مٹی کا ملنا تو اتنا مشکل نہیں, جس طرح سے لوگ سجدگاہ خرید کے لاتے ہیں اسی طرح وہ تیمم کی مٹی ملا سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ آغا خلی اور خمینی کے زمانے میں سنگ مرمر کا لفظ سن کر اس کے اوپر تیمم کیا اس کو سب سے آسان چیز سمجھا, اس لیے کہ حتیٰ کہ بہت سی مسجدوں کا فرض بھی سنگ مرمر کا بنا. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ تیمم کا پیش آ گیا تو اسی پہ تیمم کیا, گھر کے اندر سنگ مرمر لگا ہوتا. بھائی یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جس پہ آپ تیمم کریں وہ چیز الگ سے آپ کے پاس رکھی, دیوار پہ سنگ مرمر ہے, فرش سنگ مرمر کا ہے, کوئی آپ نے شیلف سنگ مرمر کا بنایا, گور کے خانے کے اندر سنگ مرمر استعمال کیا, ہزاروں چیزیں. تو جب یہ تھا کہ سنگ مرمر پہ تیمم صحیح ہے تو بہت آسان ہو گئی تھی زندگی, تیمم کے لیے کوئی خاص اہتمام بھی نہیں تھا. لیکن آگے روحانی کا مسئلہ آ گیا کہ انہوں نے مٹی کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو اس لسٹ سے کاٹ, سرکار کے تیمم کرنا ہے تو خالی مٹی پہ کرو, نہ پتھر چلے گا نہ ریت چلے گا. اب ایک مسئلہ بن گیا پیچیدہ اور ایسا پیچیدہ کہ وضو اور غسل اور تیمم میں اگر کوئی غلطی کر چاہے اس وجہ سے غلطی کر لے, وہ پرانے مستحق کے بدلے کو صحیح سمجھ کے عمل کر رہا, بعد میں پتا چلا کہ نیا مستحق تو کچھ اور کہے گا, کبھی وہ گناہگار نہیں ہوگا لیکن اسے عبادت کو دہرانا اور غور مسئلہ پیش آیا تیمم کو. لیکن وہی بات کی میں نے ابھی عرض کی کہ کیونکہ آ رہے روحانی اس لسٹ سے پتھر کو جو کاٹا وہ احتیاط واجب کہہ کے کاٹا, یہ نہیں کہا کہ تیمم صرف مٹی پر ہو, پتھر پہ تیمم غلط, بلکہ کہا اس دیا کے واجب یہ ہے کہ پتھر پہ تیمم غلط ہو, یعنی ایک گنجائش ہے. اگر پل والوں کے لیے تو بالکل صحیح رہا ہے, سمینی والوں کے لیے تو بالکل صحیح, اگر سستانی والوں کے لیے تو بالکل صحیح, اگر روحانی والوں کے لیے بھی احتیاط میں رجوع کرنا, لیکن چاہے وہ غسل کا مسئلہ اور چاہے یہ تیمم کا مسئلہ اور چاہے ابھی آپ اور مسئلے سن, اگر یہی شک پیدا ہو گیا ابھی کہ جو ہم اگر روحانی کی احتیاط سے اگر سستانی پہ جا رہے ہیں کہ جانا غلط نہ ہو تو تمہیں مسئلہ پھر وہی بن جائے. اس لیے میں نے کہا کہ وہ پچھلی تقریر کا ایک جملہ ذرا واضح کر دوں. اب دیکھیں وہ ایک جملہ واضح کرنے میں 35 منٹ ہو چکے, لیکن بیچ میں بہت سارے باتیں بھی ہوئی, اس میں وقت ضائع نہیں. اور وہ یہ کہ یہ امکان دو طرح سے تھا. ایک تو یہ تھا کہ آغاز قرآنی وحی یا قرآنی کی کتاب چھپ گیا, کتاب چھپنا یعنی یہ محاورہ, یعنی وہ پتلے ان کے سامنے آ گئے. پھر یہ امکان تھا کہ اہل خبرہ ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے. لیکن میری معلومات کے مطابق, اور یہ ڈیولپمنٹ اتنے اتفاق سے اسی ہفتے میں ہوا, پچھلے جمعے سے اس میں, وہ بھی ابھی میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بہرحال جو میری معلومات, البتہ گفتگو کے بعد اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شہادت اور شہادت کہ گزشتہ ایک ہفتے مجھے یہ اطلاع ملی کہ آغاز وحید خراسانی ایک مرتبہ یہ اعلان کیا اس ایک ہفتے کے دوران کہ اس مرجعیت کے مسئلے میرے نام کو بالکل خارج کر دیا جائے, چنانچہ جو کتاب اگر چھپ بھی رہی تھی اس کو بھی واپس لے لیا, جو خطرے اپنے کچھ بیان بھی کیے تھے حج وج کے وہ سب بھی انہوں نے منسوخ کر دیے, اور اس مسئلے میں جو میری اپنی معلومات ہے جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ پورا یقین تو نہیں ہے لیکن فن ہے کہ اس مسئلے میں وہ اتنی احتیاط کر رہی کہ حتیٰ یہ کہ فقط اس وجہ سے کہ ان کا نام کچھ لوگ اپنی محبت میں نہ لینے لگے. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ مرضی کی طرف سے سختی تھی لیکن کچھ لوگوں کو عقیدت, تو اتنی احتیاط انہوں نے کی ہے کہ یہ سلسلہ کٹ گیا, جو اس مسئلے پر بھی پابندی لگا دی جس کا مرجعیت سے کوئی تعلق نہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے جس جس کو وکالت دی تھی وہ ساری وکالتیں بھی میں ختم کر رہا ہوں, اپنے سارے وکیلوں کو میں معذور کرتا ہوں, جبکہ وکالت کا مرجعیت سے کوئی تعلق نہیں. وکیل تو چھوٹے سے چھوٹا مستحدی بنا سکتا ہے, چونکہ صرف تقلید ہی تو مستحد کا کام نہیں, بہت سی جگہوں پر مظلوم عورت کو طلاق دینا ہے اس کے شوہر کو, اور وہاں پر کسی بھی مستحد کا وکیل چل جائے. بہت سی جگہوں پر جو گرا پڑا مال سڑک اور گلیوں میں ملتا اسے اپنے قبضے میں لینا ہے, اس میں مستحد کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سی جگہوں پہ نابالغ کے ڈیلنگ کی خاطر تقریب جیسے کوئی تعلق نہیں, پوری دنیا ہے. جیسے کراچی میں آپ کے ساتھ کے لیے مسئلہ ہے, یعنی کچھ لوگوں کے بقول کہ کچھ زیادہ ہی وکیل ہو گئے, لیکن ایسے علاقے ابھی دنیا میں ہیں کہ جہاں نہ کوئی مستحد ہوتا ہے نہ کوئی عالم ہوتا یہ سارے معاملات طے پر. جو اسلام کے مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ احتیاط والے کہ کسی شہر میں جب تک کہ مستحد کا وکیل نہ ہو شہر میں اگر ایک بھی مومن, اس کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. خصوصاً یہ نابالغ کے مسئلے ہیں, عورت کا مسئلہ ہے, مجبور المالک کا مسئلہ, ہزاروں مسئلے پیش آتے ہیں. تو وکیل اس لیے نہیں رکھے جاتے کہ وہ ہمارے بحاف کا خمس ہو, بلکہ ہر وکالت نامے میں آپ دیکھیں گے کہ خمس سے بالکل آخر میں کہیں پہ آتا ہوں. جو شروع کی وکالت کی تحریر ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں, یعنی کہ ذمہ داریاں ایک وکیل کو ادا کرنا, کہ اگر ایک شوہر یہ غلط مسئلہ سن کر کے ہفتے طلاق کو مجھے تو ہے میری بیوی کو نہیں, اس کے دل بھر کے سن کر اسی کیا اس مظلوم عورت کے لیے تو راستہ نہیں رکھنا ضرور ہونا چاہیے. ایک معاشرے میں جہاں نابالغوں سے تجارت یا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا تو وہاں پہ جو دوسرے صاحبان ایمان احتیاط کرنا چاہتے ہیں کیسے احتیاط کرتے ہیں؟ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف نابالغ ہی سے اپنی ڈیلنگ چل سکتی. خصوصاً جو بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں آج کل ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے, وہ تو آئیں گے ہی لینے کے لیے بچے الا شاد و نادر پڑھنے کے ہرن مرد کے مسئلہ. پہلا یہ ہوتا, پہلا اختیار بچتا ہے, یہ دیتا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری اپنے وکیل کہ یہ سارے کاموں کو ٹھیک کر. پھر کہا جاتا ہے آپ نے کہیں اور خمس نہیں لے سکتے, تو خمس تو ایک ذمنی چیز بن گئی. اصل تو یہ چیزیں ہیں کہ مومن کو مال حرام سے بچایا جائے, ان معاملات میں وہاں مجہول مالک آ جاتا. تو اب اگر وہ وکیل اپنی جگہ رہے, کیونکہ آغائے قرآن کے مستحق ہونے میں تو شک و شبہ ہی نہیں, لیکن کیونکہ یہ کیسے مال ہوگا کہ اگر کہیں کوئی وکیل ہو تو وکیل کی وجہ سے کہیں عالم کی بحث نہ چھوڑے. اتنی انہوں نے احتیاط کی کہ نہ صرف یہ کہ یہ اعلان کیا کہ میں اپنے آپ کو اس سب میں شامل نہیں سمجھتا ہوں, بلکہ جو کتابیں چھپ بھی رہی تھی وہ بھی واپس کرا دی, اور جو وکیل جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ان کی مرجعیت فی الحال ان سب کی وکالت ختم ہو جاتی. تو اب اگر کوئی یہ مسئلہ بننے کے قابل بھی تھا اور بن بھی رہا تو اب تک جو معلومات مجھے پہنچی اس کے اعتبار سے یہ بات ختم ہو گئی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ واقعی کچھ لوگ اس گزشتہ ہفتے میں پریشان ہوئے, اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ چیز بہرحال ایک اشارہ بھی ہے اگر خراسانی کی جانے تو مستحق ہونا اور چیز ہے, لیکن عالمیت اتنا بڑا منصب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کا نام اس کے اندر لیا جانے لگے. بہرحال اس سے زیادہ کہنا اس کے اندر مناسب نہیں. یہ کمال تقوی کی دلیل ہوتی کہ جس کا نام مرجعیت سے اتنا اوپر آ جائے اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں یہ میں خود اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. اچھا یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ مکمل. اب آئیے اس ایک مسئلے کے حوالے سے میں نے چند چیزیں واضح کی. اب آئیے ایک مسئلہ میں اور موضوع کے حد کے اس لیے بتا دوں کہ جس طرح سے تیمم کا مسئلہ تھا یا غسل کا مسئلہ تھا بہت سارے مرد بہت پریشان ہیں. آغائے روحانی کی کتاب میں ایک مسئلہ عورتوں کی نجاست کا احساس کہ عبارت پڑھ کر باقی نظر میں واقع یہ لگ رہا کہ عورتوں کے لیے یہ مسئلہ باعث زحمت بنے بنے. فوجی المسائل کا مسئلہ نمبر 566 جو کہ کئی مومنات مختلف اوقات میں یہ مسئلہ پوچھا. اس ایک مہینے کے دوران جب میں کراچی میں آیا جو کتاب میں ظاہر ہو رہا تھا, یعنی وہ خود بھی یہی سمجھی, انہوں نے دیگر علماء سے بھی پوچھا تھا, پھر آخر میں مجھ جیسے طالب علم کی باری آئی, عبارت ایسی ہی تھی سمجھنے کی بات کی, لیکن مسئلہ تھا حرج مرض. اس اعتبار سے پھر اس مسئلے کو استفتاء کے لیے بھیجا گیا اور جواب آ گئے. جواب آنے کے بعد پریشانی یہ ہوگی, اس سوال کو خواتین کے مسئلے تو عموماً ٹیلیفون پر ہوتے جب کوئی بچہ دے جاتا بچہ, یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا سوال اور جواب ان کا کیسے بھجوایا جائے. چنانچہ یہاں پہ مختصر اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اس کے زیادہ ہمارے اختیار میں نہیں. وہ یہ ہے کہ مہاراج احتیاط کے ساتھ میں مسئلہ بتا رہا ہوں تاکہ بہت زیادہ کھل کے بات بھی نہ کرنا پڑے اور یہ کہ جن کا مسئلہ ہے ان تک پیغام بھی پہنچ جائے. ایک عورت جو ہر مہینے نجاست کے مرحلے سے گزرتی ہے, اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نجاست جو عورتوں کے لیے اللہ نے فطری طور پہ رکھی ہے, اس کی پہلی ہی شرط ہے کہ یہ کم سے کم 3 دن رہے تو وہ نجس ورنہ نجس نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عورتوں کے لیے آسان مسئلہ کہ جب یہ نجاست آنا شروع یہ کیا پتا کہ یہ 3 دن رہے گی کہ نہیں رہے گی. یقین کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی اپنے تجربے سے کہے, لیکن ویسے ایک مسئلہ ہوتا ہے اور یہ حرام اور واجب کا مسئلہ اس میں پڑتا, کیونکہ اگر وہ نجس ہو گئی تو اس کے لیے نماز حرام, اور اگر وہ نجس نہیں ہوئی تو اس کے لیے نماز واجب. اور یہ پتا چلے گا 3 دن کے بعد کہ یہ نجاست ہے کہ نہیں, کیونکہ چاہے میڈیکل سائنس پروف کر دے مثلا لیبورٹری ٹیسٹ بتا دے کہ یہ وہی نجاست ہے, لیکن اگر وہ 3 دن سے 1 دن پہلے بھی بند ہو جاتی, آدھا دن پہلے بھی بند ہو جاتی, وہ نجاست نہیں. چاہے لیبورٹری میں تو آج کل ہر چیز کا ٹیسٹ بہت آسان ہو گیا, لیبورٹری ٹیسٹ سے پتہ بھی چل جائے کہ وہی نجاست ہے, اور وہ 3 دن سے پہلے رکی بھی اس لیے کہ عورت نے گولی کھا لی انجیکشن لگوا لیا, یعنی اگر یہ نہ کرتی تو تین دن ہی پورے ہوتے. پھر شریعت کہتی ہے کہ یہ حکم عقلی نہیں حکم شرعی. تین دن کا فیگر پورا ہونا چاہیے, چاہے وہی نجاست ڈھائی دن کے بعد خود کسی طریقے سے بند کر لی جائے جو بھی وہ نجاست نہیں. یعنی اتنا میں بتانا چاہ رہا ہوں, تین دن اتنا اہمیت رکھتا ہے اس مسئلے کو. یہ اکثر عورتوں کا پرابلم ہے کہ جب یہ نجس ہوئی ابھی جیسے پتا کہ تین دن تک نجس رہنا, اور اگر ابھی نہیں پتا تو نماز واجب ہے کہ حرام. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نماز واجب نہ رہے احتیاطاً پڑھ لو تو حرام ہو جاتی ہے نماز نجاست کے عالم. آپ دیکھیے اس کے اندر باقی سارے مراجم یعنی آغاز خود امام خمینی اور آغاز کی اقبال وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر عورت یقین یا اطمینان ہے کہ یہ وہی نجاست, زندگی پوری زندگی اس کی گزری ہے اس مرحلے سے تو یقین یا اطمینان تو بن جاتا ہے, تو وہ نجاست شروع ہوتے ہی اپنے آپ کو نجیس مانتے. پھر اگر اتفاقاً یا کسی اور وجہ سے تین دن سے پہلے ہوتے تو یہ جو اپنی نمازیں چھوڑی ہیں ان کی قضا کرے گناہ گار نہیں, کیونکہ اس نے یقین یا اطمینان کی وجہ سے نماز چھوڑی. اور اگر اسے یقین اور اطمینان نہیں ہے نجاست کا شک ہوا پتا نہیں وہی نجاست ہے کہ نہیں, تو یہ تینوں مستحقین کہتے اگر اس میں اس نجاست کی علامتیں ہیں تو ابھی سے اس کو وہ نجاست مان شک کے عالم, اور اگر اس کی نشانیاں نہیں اس کی علامتیں نہیں تو پھر احتیاط کرو. احتیاط کرو یعنی یہ سمجھو کہ شاید میں نجیس ہوں, یہ سمجھو کہ شاید میں پاک ہوں. احتیاط کا طریقہ کیا ہے وہ عورتیں خوب جانتی ہیں کیونکہ ان کو تو یہ مسئلہ پیش آتا. تو دیکھیے دو مسئلے, اگر یقین یا اطمینان ہے کہ وہی نجاست تو اسی وقت نجیس سمجھ کے نماز روزہ چھوڑ, اور اگر شک ہے تو نشانیوں کو علامتوں کو چیک کرو. نجاست کی علامتیں اسلام نے بتائی, وہ علامتیں پائی جائیں شک والی چیز میں نجیس مان لو, یہی آغاز ہونے کا یہی آغاز سمجھ لینے کا یہی آغاز دیکھنا. چنانچہ اس مسئلے سے عورتوں کی ذمہ داری بہت آسان ہے, اور شک کے عالم میں اگر نجاست آئی بغیر علامت کے تو نہ نجیس مانو نہ پاک مانو دونوں کو ملا کے کرو. لیکن آغاز روحانی کی توضیح مسئلہ نمبر پانچ پر کیا, باقی سارے مراجع کی توسیع میں مسئلہ یہ ہے ایک آدھ نمبر کا فرق ہوگا, وہی 504 یا 506 یا 505 کسی کی درمیان. آگے روحانی کی کتاب سے یہ لگ رہا کہ ہر صورت نجاست نظر آتے ہی جب تک کہ تین دن نہ عورت اپنے آپ کو نجس نہ کر, چاہے اسے یہ یقین بھی ہو کہ یہ وہی نجاست ہے چاہے شک. کتاب سے یہی لگ رہا, اسی لیے ساری عورتیں پریشان ہوں جن جن کو یہ مسئلہ پڑھنے کا موقع دوں. باقی مراجع نے کہا اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی نجاست تو ابھی سے اپنے آپ کو نجیس کر, تین دن انتظار کی ضرورت نہیں. آگے روحانی کی کتاب کی عبارت ایسی کہ نجاست نظر آتے ہی چاہے یقین بھی ہو کہ یہ وہی نجاست پھر بھی احتیاط واجب ہے, یعنی اپنے آپ کو پاک بھی سمجھو نجیس بھی سمجھو, اور اپنے آپ کو نجیس نہیں سمجھ سکتی چاہے یقین بھی. اچھا اب جو اور دونوں چیزوں پہ عمل کرے احتیاط اسے کئی صورتوں میں دن میں تین مرتبہ نہانا پڑے گا, دن میں تین مرتبہ نہانا اور تین دن تک, تیسرے دن جا کے فیصلہ ہوتا کہ پتا نہیں یہ وہی نجاست ہے کہ نہیں. آسان نہیں, خصوصاً اب جو سردیاں آئیں پھر جو روزے آئیں گے تو مسئلہ بڑا مشکل بن گیا. کتاب میں یہی جملہ آپ بھی دیکھ لیجیے گا جن کو مزید اس مسئلے سے دیکھنا ہے, مسئلہ 504 آغاز روحانی کا, مسئلہ 506 آغاز سیکھانی کا, اور تقریباً یہی نمبر ہے امام خمینی اور آغاز کل کی بھی توجہ. تو پھر آغاز روحانی سے استفتہ کا جواب آ گیا, انہوں نے کہا کہ جسے یقین ہے کہ یہ وہ نجاست ہے مجھے تو وہی آغاز کل اور امام خمینی کے فتوے پہ عمل کرے, یعنی وہی میرا فتویٰ. جب یقین ہے کہ یہ وہ نجاست شروع ہو گئی تو نجاست دیکھتے ہی اپنے آپ کو نجیس مانتے. ہاں اگر شک کے عالم ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا فتویٰ ان تینوں مستحقین سے الگ ہے. کتاب میں فتویٰ تینوں سے الگ لکھا لیکن کہا کہ نہیں یقین والے میں تو میں وہی کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی عورت نے نجاست دیکھی اپنے آپ کو نجیس مان, اگر یقین یا اطمینان 95% اطمینان یا 100% یقین. ہاں اگر شک ہے ایک عورت نجاست شروع شک ہے کہ شاید یہ وہی نجاست ہے شاید نہیں تو باقی جنہوں مجتہدین نے کہا کہ اگر اس میں نشانیاں پائی جائے تو شک میں بھی نجس مان نشانیاں نہ پائی جائے تو شک میں احتیاط کرو. یہاں اگر روحانی کہتے میرا فتویٰ باقی مجتہدین سے الگ ہے میں کہتا ہوں شک کے عالم میں احتیاط کرنا پڑے گی چاہے اس میں نشانیاں ہوں تب بھی نجس نہ مانو نشانیاں نہ ہو تب بھی نجس نہ مانو. یعنی اتنے مسئلے میں میرا اختلاف ہے لیکن اگر یقین یا اطمینان ہے کسی عورت کو کئی دفعہ کے تجربے کے بعد کہ بھائی یہ میری نجاست شروع ہو تو پھر اسے کوئی احتیاط نہیں کرنا. لیکن بہرحال پھر بھی نتیجہ کیا نکلا کہ آگے روحانی کا فتویٰ باقی تین مجتہدین یعنی خلی و خمینی اور سیستانی سے الگ تو ہو لیکن اس عورت کے لیے جو شک میں پڑھو شک میں باقی مہاراج جی کہتے ہیں کہ شک کا فیصلہ پھر علامتوں سے ہو. اگر علامتیں پائی جائیں نجاست کی نہیں نہ پائی جائیں تو احتیاط کرو اور اگر روحانی کہتے ہیں شک میں فیصلہ نہیں ہوگا احتیاط ہی کرنا. یہ بالکل وہی بات ہے جو مرد کے غسلِ جنابت کا مسئلہ کہ اگر کسی مرد کوئی ایسی رطوبت خارج ہو جو اسے یقین ہو گیا کہ یہ منی تو چاہے اس میں کوئی نشانی نہ ہو غسل واجب اگر یقین ہو اور اگر اسے یقین ہو گیا کہ یہ منی نہیں تو چاہے اس میں ساری نشانیاں پائی جائیں اس میں جنابت کی پھر بھی اس پہ غسل واجب نہیں. ہاں اگر ایک نوجوان شک میں پڑ گئے کہ پتا نہیں میں یہ جو رطوبت نکلی یہ جنابت والی ہے کہ نہیں یعنی اس پر غسل ہے کہ غسل نہیں شک کی عالم سب جو تین نشانیاں اسلام نے بتائی ہیں اس پہ چیک کرو شہوت کے ساتھ اچھل کے اور جسم جھولا پڑ جائے یہ سستی تاریخ ہو جائے آگاہ پر کیونکہ اس میں بھی ابھی تک نوجوانوں کو غلط ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل جنابت اس وقت واجب ہو گئے جب کسی بھی رطوبت میں یہ تین نشانیاں پائی ہوئی. جی اگر یہ تینوں نشانیاں اور آپ کو یقین ہے کہ پھر بھی یہ وہ والی رطوبت نہیں تینوں نشانیوں کے بعد بھی آپ کو یقین آپ نے کوئی غسل واجب نشانیوں کی کوئی حیثیت نہیں یا اگر کوئی نشانی نہیں لیکن آپ کو یقین ہے کہ وہی رطوبت غسل واجب جب یقین آ جائے چاہے نیگیٹو چاہے پازیٹو اس وقت نشانیوں کو اٹھا کے کو نہیں بیٹھ دی جب شک ہو جائے تب نشانیوں کو استعمال کیا جاتا. آگے روحانی کا مطلب یہ جو باقی سارے مراجے کا لیکن آگے روحانی شک کے عالم میں بھی عورتوں کے لیے نشانیوں کو بیکار کر دیا. باقی تین مستحکم کا فتویٰ عورت کا وہی ہو گیا جو مرد کا ہو گیا پھر تو فرق کے ساتھ کہ اگر یہ یقین ہے کہ میں نے جس ہو گئے تو کسی نشانی کی ضرورت نہیں اور اگر یہ شک ہے کہ میں نے جیت ہو گئی تو نشانیوں سے چیک کرو. اگر روحانی کہتے ہیں کہ یقین ہے تو وہی بات اپنے آپ کو رجس مان لو کسی نشانی کی ضرورت نہیں نہ انتظار کی ضرورت شک ہو گیا تو اپنے آپ کو نہ رجس مانو نہ پاک مانو اور احتیاط کرو. اچھا یہ ایک مسئلہ خاص اس لیے کہ آپ حضرات شاید اس مسئلے کی معنویت اور حقیقت کو محسوس نہ کر پائے لیکن عورتوں کے لیے باقاعدہ یہ مسئلہ بڑا مشکل بن جاتا اگر آغائے روحانی کی کتاب سے جو مسئلہ لگ رہا حقیقت میں بھی وہی نکل رہا کہ یقین بھی ہو جائے تب بھی تین دن تک جب تک کہ تین دن پورے نہ ہو اپنے آپ کو نجس نہ مان اپاکی نہ مان تین دن غسل ہوگا جب کثیرہ کا ہوگا تو الحمدللہ آغائے روحانی کی طرف سے اس کا ایک تفصیلی جواب آ گیا. اچھا اب یہ جو اتنی ساری گفتگو ہو گئی تو ایک آخری چیز یہ سن لیجیے یہ بھی مسئلہ موضوع سے ہٹ کر ہے اور بلکہ بار بار جھوٹا بننے کی مجھے ضرورت نہیں تو اپنی یہی پہ مسائل کا حصہ یہی پہ مکمل ہوتا. آج بظاہر تو ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں گزشتہ تقریر میں کھڑے لیکن اس 50 منٹ کے اندر کئی مسائل آئے خصوص اور اگر کسی چیز سے آپ مطمئن نہ ہو تو ان خواتین کی وجہ سے جن کے لیے مسئلہ باعث حرج بن رہا آج کی اس 50 منٹ کی قربانی برداشت کر لی. 50 منٹ ہمارے پاس ہیں لیکن جو کہ میرا وعدہ تھا کہ خالی سوکھے کھوکھے مسائل نہیں چلے گرچہ آج کے مسائل میں بہت ساری چیزیں مسائل نہیں کہلا سکتے ہیں. پھر تقریر کے سلسلے کو ذرا آگے بڑھانا, اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریر میں ایک مسئلہ آیا تھا موضوع کے حساب سے. آج اگر کوئی آدمی کی تعریف الگ کرتے ہیں, اگر روحانی الگ کرتے ہیں, آج وہ بھی فکری تعریف. اب آئیے آدمی کے حوالے سے ایک بات کہی جائے. اسلام نے دین اور مذہب کے حوالے سے انسانوں کی کئی قسمیں کی. ایک کا نام ہے کافر, اور ایک کا نام ہے اہل کتاب. اہل کتاب کافر ہیں کہ نہیں ہے اس پر ایک الگ بحث, لیکن مشہور قول کے مطابق ایک ہے کافر, پھر کافر کی دو قسمیں ہوتی ہیں, مشرک اور ملحد. اب آج علماء نے تقسیم قسمیں ہوتی ہیں, مشرک, ملحد اور اہل کتاب. جو کافر نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے. مسلمان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, یا مخالف ہے یا محب اہل بیت. جو مخالف ہے یعنی جو اہل بیت کی ولایت کا قائل نہیں, اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, مستضعف ہے یا جان بوجھ کے مخالفت کر رہا اہل بیت. مستضعف مانے وہ بیچارہ جو جان بوجھ کے اہل بیت کی امامت کا انکار نہیں کرتا, یا اس تک حق نہیں پہنچا, یا وہ ایسے ماحول میں رہا. اور جو اہل بیت کی ولایت کو مانتا اس کو مومن کہا جاتا. اب یہ مومن جو ہے اس کے پھر دو قسم, یا عقیدہ اس کا صحیح اور عمل صحیح نہیں, یہ غیر عادل مومن, یا اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے عمل بھی صحیح ہے تو یہ عادل مومن. اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ ایک لفظ ہمارے یہاں دینی زبان میں دین ہے, ایک مذہب ہے. ریلیجن کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ ریلیجن کا ترجمہ مذہب غلط, ریلیجن کا ترجمہ دین ہونا چاہیے. دین اور مذہب کا فرق آغاز کوئی کی اور یہ مسائل کے شروع جو ایک تمہیدی بحث ہے اس میں دین کی وہاں پڑھ لیجیے. لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جائے مختصر کہ ہم لوگ اگر کوئی پوچھے دین کیا ہے تو دین اسلام, اور مذہب کیا ہے, مذہب تشیع. شیعہ ایک مذہب, یعنی ہر دین کے اندر پھر کئی مذاہب ہوتے ہیں. تو یہ شیعہ ٹرمینالوجی, شیعوں کے درمیان لفظ دین ان معنوں میں ہے جن میں برادران اہل سنت مذہب استعمال کرتے ہیں, اور شیعوں کا مذہب اس معنوں میں ہے جس میں برادران اہل سنت فرقے استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے علماء کی کتاب میں لفظ دین اسلام ہے اور ہمارا مذہب تشیع. اب جو آدمی دین اور مذہب دونوں میں صحیح وہ کہلاتا ہے مومن, چاہے اس کا عمل صحیح ہو چاہے عمل غلط ہو. اور اگر عمل بھی صحیح ہے تو وہ عادل کہلاتا ہے, اور اگر عمل غلط ہے تو وہ غیر عادل یا گناہگار کہلاتا ہے. اب گناہگار کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص کہ جس کی ذات سے اس کا بنا کی عمل میں کوئی خرابی واقع ہو رہی ہے. لیکن دنیا میں جتنے بھی گناہ وہ سب برابر نہیں. اگر غور کریں تو اللہ گناہوں کو بھی مختلف قسموں میں تقسیم کیا. اگر کہ مسئلہ عدالت کے حوالے آغاز کوئی اور خمینی اور سیستانی کا نظریہ ہے کہ سارے گناہ برابر, یعنی آپ کوئی بھی گناہ کر بڑا ہو کہ چھوٹا ہو, گناہ کی پہلی قسم میں ہو کہ چھٹی قسم میں, آپ عدالت سے نکل آگے روحانی کا ذرا اختلاف ہو, لیکن عدالت کے اعتبار سے سارے گناہ برابر, یعنی جو سارے گناہوں سے بچے وہ آگے, اور کسی بھی قسم کا گناہ کر لے تو وہ غیر عادل. لیکن ویسے بہت سارے اور مسائل میں گناہوں کی قسمیں. تقریری اعتبار سے اس وقت ہم اس موضوع پہ بات شروع کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پہلے یہ بتانا ضروری کہ اخلاقی اعتبار سے گناہوں کو چھ قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا. کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ, بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ. ایک قسم ہے گناہوں, کچھ وہ گناہ جن میں خالی ندامت کافی ہے اس کو معاف کرانے کے, اور کچھ وہ گناہ کہ خالی اگر آپ نادم ہو تو کافی نہیں, بلکہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی ازالہ کرنا پڑے. شراب 80 سال تک پینے کے بعد بھی فقط دل کی ندامت سے گناہ معاف ہو جائے. نماز 80 سال پڑھنے کے بعد ایک چھوٹ گئی نماز, پھر بھی دل کی ندامت سے گناہ معاف نہیں ہوگا, اس کے فضا کر. شراب پہلی قسم میں دیکھیں تو شراب گناہ کبیرہ اور باہی گناہ صغیرہ. دوسری قسم میں آئیے کھل رہا ہوں, شراب ان گناہوں میں چلی گئی کہ خالی دل سے آپ نادم ہوئے کہ میں نے غلط کیا, ساری زندگی کا گناہ معاف. اور داڑھی اس قسم میں چلی گئی کہ اگر آپ ایک دن بھی داڑھی شیو کرائے اور نادم ہوئے تب بھی معاف نہیں, اب داڑھی رکھنا پڑے. تو خیر یعنی یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو تو باقی تمام قسموں میں بھی وہ سخت والی قسم میں جائے. خیر اب یہ مثالیں تو دینا مقصود نہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں کہ دوسرے قسم جو دل کی ندامت سے معاف ہو, اس میں شراب اور بے حجابی. کچھ گناہ ایسے ہیں جو خالی ندامت سے معاف نہیں, اس کا ازالہ کرنا پڑتا, اسے ریکٹیفائی کرنا پڑتا. نماز